الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. اللہ رب العزت نے سورہ فتح جو نازل ہوئی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صلح حدیبیہ جو قریش کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالی نے سورہ فتح نازل فرمائی. صلح حدیبیہ سے پہلے سن 6 ہجری کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ ساتھی عمرے کے لیے تشریف لے گئے، اور ہم نے عمرہ کیا، اور بعض لوگوں نے اپنے سر بالکل صاف کر دیے اور بعضوں نے بال چھوٹے کرا لیے. محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون. لیکن جب قریش کو خبر ہوئی اس چیز کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام عمرے کے لیے آ رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا وفد بھیجا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو منع فرما دیا کہ آپ مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہو سکتے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ہم جنگ و جدال کے لیے نہیں، ہم صرف عمرے کی ادائیگی کے لیے آ رہے ہیں، نہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہذا ہم عمرہ کریں گے اور واپس ہو جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، ابھی عمرہ نہ کرے، ابھی ایک صلح نامہ تیار کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے سال پھر اس صلح نامہ پر عمل ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ صلح نامہ تیار کرو. تو صلح نامہ تیار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جملہ لکھا، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار نے کہا کہ اگر ہم آپ کو نبی مانتے تو ہمارا روکنا کیسا تھا، ہم روکتے ہی نہ پھر آپ کو. یہاں محمد من محمد رسول اللہ نہیں، یہاں من محمد ابن عبداللہ لکھے، رسول اللہ لکھنے کی اجازت نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی اس کو مٹاؤ اور محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی نے بھی انکار کر دیے، فرمایا رسول اللہ میں نہیں لکھ سکتا، میں نہیں کاٹ سکتا اس کو. پھر فرمایا، پھر حضرت علی نے منع فرما دیا. کیا منع نہیں کیا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کاٹے اس کو؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو کاٹ دیا. پھر وہاں محمد بن عبداللہ لکھ کر کے مسلمان واپس آ گئے. جب واپس آئے تو کچھ پھر اس کے اندر غزوہ حنین ہوا درمیان میں. حنین کے بعد پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تعداد، کیونکہ خیبر پہلے ہو چکا تھا، پھر حنین ہوا تو مسلمانوں کی تعداد لازمی بات ہے کہ جب جہاں فتح کرتے تھے وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اسلام غالب آ جاتا تھا کہ ہم کس جہالت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو انہوں نے کیا نام ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فتح مکہ کی تیاری شروع کی اور 10,000 کا لشکر لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچ گیا، اور مکہ المکرمہ میں داخل نہیں ہوئے، اس سے کچھ پہلے پڑاؤ ڈال دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پڑاؤ ڈالا تو ابو سفیان، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ابو سفیان ایسے ہی رات کو گھومنے کے لیے نکلا، اس نے دیکھا اتنا بڑا لشکر، تو اس نے کہا یہ کون سے قبیلے کے لوگ آئے عمرہ کرنے کے لیے جن کا اتنا بڑا لشکر ہے؟ تو ابو سفیان جب نیچے اترا تو اس کا پہلے ہی ٹاکر حضرت عمر سے ہو گیا، پہلی ٹکر حضرت عمر سے ہوئی. حضرت عمر نے فرمایا کہ آج تو تیرا خاتمہ ہے، تجھے نہیں چھوڑنا، تو نے مسلمانوں کو بہت ستایا. تو اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا عمر یہ مت کرو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں، جو فیصلہ ہوگا اللہ کے نبی کریں گے. اور ابو سفیان کو کہا میرے گھوڑے کے پیچھے بیٹھ جا، ہم نکلے یہاں سے، حضرت عمر نہیں چھوڑیں گے. گھوڑے کی پیٹھ پر بٹھایا، بٹھا کر کے نکلے، اور حضرت عمر نے پیچھے پیدل بھاگنا شروع کر دیا. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے اندر اترے تو ابو سفیان نے بتایا کہ میں نے یہ لشکر دیکھا اور حضرت عمر میرے پیچھے لگے ہوئے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بات چل رہی تھی، حضرت عمر پہنچ گئے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نہیں چھوڑنا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، عمر صبر سے کام لو، کچھ نہیں ہوتا. تو ابو سفیان یعنی اہل مکہ جو تھے، پہلی ہی حالت کے اندر ان کی حالت خراب ہو چکی تھی. 10,000 کا لشکر انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ مکہ المکرمہ میں پہنچ جائے گا. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سفیان کو ایک خیمے میں بھیجا، کہا تم یہاں آرام کرو، فجر کے بعد آ کر کے مجھ سے ملاقات کرنا. تو ابو سفیان جب نکلا ہے تو اس نے جب خیمے دیکھنے شروع کیے کہ انصار صحابہ بھی ہیں، مہاجرین صحابہ بھی ہیں، اور 10,000 کا لشکر ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو فتح مسلمانوں کی پکی ہے. وہ رات بھر میں اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا روب ڈال دیا. وہ صبح جب سرکار العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو بھائی، یہ امن کی جگہ ہے، ومن دخلہ کان آمنا، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو امن مل گیا، لہذا ہم داخل ہو رہے ہیں، جو تیرے گھر میں چلا گیا اس کو بھی امن ہے، جس نے اپنے گھر کے دروازے بند کر لیے اس کو بھی امن ہے. یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس سرزمین پر اتنا ستایا گیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر بھی خون نہیں بہنے دیا، فرمایا صبر کے ساتھ چلو. تو اللہ تعالی نے اس جب غزوہ حنین ہوا ہے تو سورہ فتح نازل فرمائی، انا فتحنا لك فتحا مبینا، کہ ہم نے آپ کے لیے ایک واضح فتح رکھی ہے. لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. حضرت حکیم الامت حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی یہاں پر، فرمایا دیکھو جس کو جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے تو اس کے دل میں اتنا زیادہ یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. تو فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو معصوم ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے لیغفر لک اللہ، کہ اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے، اور گناہ تھے نہیں. تو حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہونے لگے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں یہ خیال آیا کہیں یہ استدراج اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے امتحان تو نہیں. محبت دیکھے کہ فتح مل رہی ہے لیکن کہیں یہ اللہ کی طرف سے کوئی وہ تو نہیں. تو اللہ تعالی نے فوراً فرمایا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ فکر نہ کیجیے، ہم نے آپ کے اگلے پچھلے جتنے چیزیں تھیں وہ سب ہم نے مٹا دی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حشاش بشاش ہو جائے. تو انسان بعض دفعہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنا بھی جتنے کام ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں ہو سکتے. صلح حدیبیہ کے اندر ایک معاہدے میں یہ بھی شامل تھا کہ مکے سے اگر کوئی شخص مدینہ شریف آ جائے تو اہل مدینہ اس کو واپس کریں گے، اور مدینہ سے شریف سے کوئی مکہ شریف چلا جائے تو کفار واپس نہیں کریں گے. اتنا سخت ترین معاہدہ، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو قبول فرمایا، کیونکہ بعض دفعہ صبر کا پھل اللہ تعالیٰ ایسا عطا فرماتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا. پھر فتح مکہ ہوئی، پھر اس کے بعد اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام آگے بڑھے اور جگہ فتح کی. فتح کرنے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام طائف میں داخل ہوئے، جب کیونکہ طائف والوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، تاب علیہ الصلاۃ والسلام طائف کے اندر داخل ہوئے لشکر لے کر کے، لیکن طائف والوں نے اب قلعے کے اندر بند ہو گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے 40 دن تک محاصرہ جاری رکھا لیکن فتح نہیں ہوئی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو چھوڑو، بعد میں ان سے نمٹ لیں گے، ابھی واپس چلو، مکہ المکرمہ واپس آ گئے. تو وہ سردار جنہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارنے کا حکم دیا تھا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ایسے تو نہیں گیا. وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پورا لشکر سرداروں کا پیچھے پیچھے چلتا ہوا یہاں تک کہ مدینہ شریف آ گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی کیسا آنا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں دین اسلام قبول تو ہے لیکن کچھ شرائط کے ساتھ. نمبر ایک، ہمارا جو بت لات ہے، لات و عزا اس وقت میں یہ کفار کے بڑے بت مانے جاتے تھے، کہا ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے لیکن اس کو توڑیں گے بھی نہیں. عبادت نہیں ہوگی، توڑا بھی نہیں جائے گا. نمبر دو، یہ جو 5 نمازوں کے اوقات ہیں، تو ہمارا جب دل چاہے گا ہم نماز پڑھیں گے، جب دل نہیں چاہے گا ہم نماز نہیں پڑھیں گے. اور جو لوگ وہاں جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ طائف کا انگور پورے عرب میں مشہور ہے. انہوں نے کہا ہمارا تجارتی جو ہم پیٹ بھرنے کے لیے کچھ کرتے ہیں وہ اسی انگور سے کرتے ہیں، تو اگر ہم نے انگور کی شراب نہ بنائی تو ہم کھائیں گے پیئیں گے کہاں سے. انہوں نے یہ شرائط رکھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی تو جاؤ، رات کا وقت ہو گیا ہے، آرام کرو، صبح ملاقات کریں گے. اب ان سرداروں نے رات کو آ کر کے سوچا کہ ہم ہیں بھی مدینے کے اندر جو مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور ہم اپنی طرف سے معاہدے رکھ رہے، تو جب نماز کے بعد پھر یہ آئے سردار تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم تمام شرائط اور معاہدے کو توڑتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں. اسلام قبول کیا. اس کے اندر ایک سبق ہے ہمارے لیے، جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے وہ سبق کیا ہے؟ کہتے ہیں مولانا ہم دین پر تو چلیں گے، پردہ نہیں کریں گے. دین پر تو چلیں گے، سود کیسے چھوڑ دے، سود کے بغیر ہماری معیشت کیسے چلے گی. تو انسان اپنی نظر سے جب دیکھتا ہے تو اس کو ہر طرف ہریالی نظر آتی ہے، لیکن جب اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے تو انسان کو حلال و حرام کی تمیز ہو جاتی ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور اللہ تعالی نے کس چیز کے اندر ہمارے لیے بہتری رکھی ہے. دیکھیں، ایک باپ اپنی اولاد کے لیے کوئی ایسی چیز متعین نہیں کرتا جس سے اس کو کوئی خطرہ لاحق ہو، کوئی ایسا حکم نہیں دیتا کہ جس سے اس بچے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو. تو اللہ رب العزت تو اللہ رب العزت ہیں، اللہ تعالی نے جو چیز نازل فرمائی وہ ہماری عین فطرت کے مطابق نازل فرمائی. لیکن اب معاملہ یہاں یہ آ جاتا ہے کہ جو زیادہ پڑھے لکھے وہ وحی کے ساتھ عقل کو جوڑ دیتے ہیں، कहा अगर हम सूद नहीं लेंगे तो हमारा काम किस तरह चलेगा, सूद के बगैर तो काम ही नहीं चलता। दुनिया तिजारत ताजरों के अंदर सूद आम है। आप अलैहिस्सलाम ने जब आखिरी हज्जतुल विदा का जो खुतबा दिया, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जमाने जाहिलियत की जितनी रस्में सब मेरे कदमों के नीचे आज। लिहाजा आज के बाद से तमाम मुसलमानों पर सूद हराम है। और फरमाया कि इसकी शुरुआत मैं अपने खानदान से करता हूं। हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, फरमाया आपने जिन लोगों को कर्ज सूद पर पैसा दिया है, सूद उनका माफ है, जो असल है वो आप ले सकते हैं। तो आज हम कहते हैं हम दीन पर चलेंगे, लेकिन हम पर्दा किस तरह से करेंगे, हमारे पर्दे का क्या होगा। हम दीन पर तो चलेंगे लेकिन कुछ हमारी ख्वाहिशात भी हैं। देखिए जो ख्वाहिशात अल्लाह ताला ने अपने बंदों को अता फरमाई और हलाल फरमाई, अगर बंदा उन ख्वाहिशात के मुताबिक चलता है तो अल्लाह ताला क्या कामयाब है, फकत फाज फौजन अज़ीमा, अल्लाह ने उसको बड़ी कामयाबी अता फरमाई। एक इंसान खुद अपने लिए खुशी का कोई सामान इख्तियार करता है तो इंसान की अकल महदूद, उसकी खुशी भी महदूद। भाई जब अकल महदूद है तो उसकी खुशी भी महदूद है, क्योंकि वो इतनी दूर तक सोच नहीं सकता। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो खुशी अता फरमाई है, फरमाया अबदन अबदन, तुम दीन पर चलो हम तुम्हारे लिए रास्ता आसान फरमा देंगे। ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا, जो अल्लाह से डर करके चलता है अल्लाह ताला उसके तमाम रास्तों को आसान फरमा देते। जिसके रास्तों को अल्लाह आसान फरमाए उसके रास्तों को कौन बंद कर सकता है। अल्लाह की कुदरत कामिला है, काहिरा है, अल्लाह ताला गालिब है इस दोनों जहान के अंदर। कौन है जो अल्लाह, जब अस्हाब फील जब मक्कतुल मुकर्रमा बैतुल्ला शरीफ को गिराने के लिए आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चचा उनके ऊंट चरने के लिए गए हुए थे उस तरफ जहां इन्होंने इस्ते और कयाम किया था, ठहर गए थे जहां पर। तो चले गए, फरमाया कि मेरे ऊंट मुझे वापस कर दिए जाए। उन्होंने कहा भाई बादशाह ने ऊंट वापस कर दो। कहा कि तुम तो मक्के के रहने वाले हो, तुम्हें बैतुल्लाह की कोई फिक्र नहीं, अल्लाह के घर की कोई फिक्र नहीं। कहा देखो ऊंट मेरे हैं, मुझे इसकी फिक्र थी, घर अल्लाह का है, अल्लाह भी खुद फिक्र करेगा। ख्वाजा अबू तालिब ने यह कहकर वापस आ गए, ना अल्लाह का घर है, अल्लाह ताला खुद फिक्र करेगा। आगे बढ़े, अबाबील में कितनी ताकत होती है। एक इंसान अंदाजा लगाए कि एक बहुत बड़ा पहलवान है और उसको एक 7 साल के बच्चे ने मुक्का मारा और वो मर गया। लोग कहेंगे यार इस बच्चे के अंदर कितनी कुव्वत है, कहां से आई कुव्वत। तो अल्लाह ताला ने जो हाथियों पर सवार होकर के आए थे, अल्लाह ने बाबिलों की चोंचों में पत्थर दिए, उन्होंने गिराया और खत्म कर दिया। तो अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, जिस चीज को चाहे और जैसे चाहे अल्लाह ताला वैसा करेगा। अल्लाह की तदबीर के सामने इंसान की तदबीरें खत्म है। इसलिए आज दुनिया के अंदर जहां सूदी कारोबार है, जो लोग सूद के अंदर मुलव्वस हैं, चंद दिन तो उनकी खुशी के जरूर हैं, लेकिन उसके बाद जो बर्बादी है उस बर्बादी का इंसान एहसास भी नहीं कर सकता। اور پھر سود کے 70 درجات, اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے ادنا درجہ سود کے گناہ کا اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر. آج مسلمانوں کے ہر گھر میں, آج مسلمانوں کے جو تاجر ہے وہ بھوک برداشت نہیں کرتا, سود لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. حالانکہ سود کو اللہ تعالی نے منع فرمایا, لیکن مسلمان ظاہری طور پر ظاہری اسباب کو دیکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم سود نہ لیں تو ہمارا کاروبار کیسے چلے گا. پھر جب سود لے لیتے ہیں, پھر جب خسارہ شروع ہوتا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب پھر مولوی صاحب کے پاس بھاگتے ہیں, علماء کے پاس بھاگتے ہیں, حضرت ہمارا کاروبار ڈوب گیا, ہمارا کاروبار ختم ہو گیا. بھائی دیکھو, ایک انسان کاروبار کرتا ہے, کاروبار ایسے اللہ تعالیٰ تباہ نہیں فرماتے. یقیناً اس کے اندر اس نے کچھ ایسا کام کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس کے کاروبار کو تباہ کر دیا. یہ موتی محل ایک یہاں ایک جگہ ہے, تو کافی ایک سال کا عرصہ ہو گیا, ایک شخص آیا جمعے کی نماز میں, ایسے بیان ہوا سود کے بارے میں, تو وہ جمعے کے بعد مجھ سے ملا. اس نے کہا میری 3 سونے کی دکانیں تھیں, 3 دکانوں کا میں مالک تھا سونے کا. پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یار کچھ پیسہ سود پر حاصل کروں, میرا جو برابر میں جو دکان ہے وہ بک رہی ہے, سود پر پیسہ لے کر کے میں جو ہے اس میں بھی اپنا کاروبار جماتا ہوں, پھر جب ہوگا واپس کر دوں گا. کہا میں نے سود کے اوپر رقم لی اور وہ دکان خریدی اور اس کو چلانا شروع کیا. کہا ایسی بربادی آئی کہ آج نہ کوئی دکان ہے میری اور نہ میرے پاس کھانے کے لالے. یہ قصہ میں نے خود اس شخص کے منہ سے سنا. تو جن چیزوں کو اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے وہ حقیقتاً ہماری فطرت کے مطابق ہے. فرمایا دیکھو بھائی, کسی کی ماں بہن بیٹی کو مت دیکھو. فرمایا دیکھو, گانا مت سنو, فلمیں مت دیکھو. کیوں فرمایا؟ غز بصر کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا آج تم کسی کی بیٹی کو دیکھو گے, کل کوئی تمہاری بیٹی کو بھی دیکھے گا. دیکھیں دنیا مکافات عمل ہے. ایک سنار تھا, سنار ایک دن گھر آیا تو بیوی کچھ اس کی پریشان سی تھی. میاں جو ہے وہ شوہر پہچان لیتا ہے کہ گھر والے کچھ پریشان سے ہیں. اس کو کہو سر اٹھا کے سنو. مولا بزرگ ذرا سر اٹھا لیں آپ تو, آپ کی نگاہوں سے کچھ مجھے بھی وہ ہوگا. تو اس نے پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہا ہمارے گھر میں جو ماشکی پانی ڈالنے آتا ہے, یعنی اس زمانے کا ٹینکر سمجھ لیں, میں آج تو اسٹارٹ کیا چل گیا, اس وقت وہ کمر کے اوپر لگ کر لاتا تھا, تو زمانے کا ٹینکر جو آتا تھا وہ لے کر کے. آج اس نے عجیب حرکت کی, پانی ڈالنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. تو میں حیران ہو گئی اور ڈر گئی, لیکن اس نے پھر میرا ہاتھ چھوڑا اور میں وہ چلا گیا. تو سنار نے کیا کہا کہ آج ایسا ہی معاملہ کچھ میرے ساتھ ہوا, کہ ایک عورت سونا خریدنے کے لیے آئی. جب میں سونا اس کو دکھا رہا تھا تو میرا دل کے اندر برائی آئی, میں نے اس عورت کا ہاتھ پکڑ لیا, لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف میرے دل میں آیا, میں نے ہاتھ چھوڑ دیا. یہاں مکافات عمل فوراً آئی. اگر انسان اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے, دوسروں کی بیٹیوں کی عزت کرے, دوسرے کی بیٹیوں کو بری نظر سے نہ دیکھے, کسی کی ماں بہن بیٹی کو بری نظر سے نہ دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کی ماں بہن بیٹی کی عزت کو محفوظ فرمائیں گے. یہ دنیا دوستو مکافات عمل ہے، اس کے بغیر انسان نہیں جاتا. اگر غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. کیوں؟ وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس انسان نے توبہ کی اور عمل صالح کیا، ہم نے اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا. دیکھیں اللہ رب العزت کا انعام کیا ہے، فرماتے ہم نے تمہارے گناہ معاف کر دیے. فرمایا نہیں، جہاں جہاں تم نے گناہ کیے تھے تمہاری توبہ کی برکت سے ہم نے تمہارے گناہ مٹائے، خالی نہیں مٹائے، اس گناہ کی جگہ تمہارے لیے نیکیاں لکھ دی. آج جو لوگ یہ دعا کراتے ہیں کہ مولانا ہمیں اچھا رشتہ مل جائے، ہمارے گھر میں بچی ہے ہمیں اس کے لیے اچھا رشتہ مل جائے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین. اگر گھر بچی فرما بردار ہے، پردے سے رہنے والی ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ رشتہ بھیجیں گے، نیک و صالح رشتہ بھیجیں گے. اور اگر لڑکی ایسی ہے تو پھر رشتہ بھی ایسا ہی آئے گا، پھر رشتہ بھی ایسا ہی آئے گا. یعنی لڑکے والا، لڑکے والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بس لڑکی ایسی ملے کہ ہر وقت شوہر کی خدمت کرے. شوہر چاہے باہر جو کچھ بھی کر رہا ہے، بدنظریاں کر رہا ہے، گانے سن رہا ہے، اس کو عورت چاہیے تہجد پڑھنے والی، اس کو عورت چاہیے ایسی کہ وہ ایک آواز دے، آواز سے پہلے چائے تیار ہو کر سامنے آ جائے. تو اللہ تعالیٰ عورت دے رہے، کوئی ریموٹ نہیں دے رہے، اللہ تعالیٰ بیوی دے رہے، ریموٹ نہیں دے رہے کہ بٹن دباؤ گے تو حاضر ہو جائے گا. اپنے اخلاق کو انسان درست کرے، انشاءاللہ گھر کے اندر محبت قائم رہے گی گھر کے اندر. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، یہ دنیا مکافات عمل ہے. زنا کیا، یہ مکافات عمل. اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے اللہ سے کہ اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اور رو رو کے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. لیکن اگر معافی نہیں مانگی، اس کے گھر میں سے کوئی نہ کوئی زنا میں مبتلا ہوگا. لہذا آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں عام ہیں. کہہ رہے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب مولویوں کی باتیں. دیکھو مولوی کیا ہے، مدرسے کے اندر جا کر 8 سال مولا کی باتیں پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ والوں کی صحبت مل گئی، پھر آ کر مسجد کے ممبر کے اوپر بیٹھ جاتا ہے. تو اس نے نہ اسکول دیکھا ہے نہ کالج دیکھا ہے اس نے. وہ اگر بیٹھا ہے بات کر رہا ہے تو اللہ کی بات ہی کر رہا ہے، مولا کی بات کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، اس کو کیا ملے گا؟ مسئلہ یہ کہ ہمارے اندر کے جو معاملات ہیں گھروں کے، گھروں کے اندر جو شکایات ہیں، میاں بیوی کے اندر لڑائی ہے، اولادوں کے اندر لڑائی ہے، محبت نہیں ہے، ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، اس کا سبب ہے. دیکھیں کوئی چیز بغیر سبب کی نہیں ہوتی. اچانک یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چھت ہمارے اوپر آ کر گر جائے، اس کے پیچھے کوئی سبب ہوگا، یا چھت کمزور ہے، یا زلزلہ آیا ہے، یا چھت میں ٹھیکیدار نے سریا کم ڈالا وہ چھت گر پڑی. یہ نہیں ہے کہ ایک مضبوط چھت بنائی وہ اچانک گر پڑے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے. آج جو امت مسلمہ پریشان ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑا سبب یہ کہ کوئی نہ ہر جو مسلمان پریشان ہے وہ کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے. اپنی زندگی کا جائزہ لے، کہ میری زندگی کے اندر کس جگہ پر کہاں پر اللہ کی نافرمانی میں کر رہا ہوں، مجھ سے کہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا کہ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب، حضرت والا ہردوئی رحمتہ اللہ علیہ کے داماد، اگر کوئی آ کر کے کہتا ہے کہ حضرت میرے گھر کے اندر یہ ہو رہا ہے، میری تجارت بہتر نہیں چل رہی، کم ہو گئی ہے، تو حضرت کیا فرماتے؟ فرمایا بھائی اپنی زندگی کا جائزہ لو، کوئی وظیفے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنی زندگی کا جائزہ لو، کہیں نہ کہیں تم سے گناہ ہو رہا ہے اور تمہیں اس کا احساس نہیں ہے. دیکھیں جب شیشہ، یہ شیشہ ہے ٹھیک ہے، تو اس شیشے پر اگر ایک اتنا سا دھبا کیچڑ کا لگ جائے تو اس سے صاف دکھائی نہیں دیتا، جب تک کہ میں اس کو صاف نہ کر لوں. دکھائی دے گا؟ نہیں دے گا. اب میں شیشے کے اوپر جو کچرا لگا ہوا ہے، اب میں ایک عالم کے پاس جاتا ہوں، حضرت دعا کرے مجھے نظر نہیں آتا، تو وہ کیا کہے گا؟ بھائی شیشے کا داغ صاف کر، خود بخود نظر آنے لگے گا. بھائی میں اگر دیکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے دور تک نظر آئے، صاف نظر آئے، تو میں اپنی آئینک کو صاف کروں نا. آئینک پر تو میں نے کیچڑ گرایا ہوا ہے، اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں یار مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے نظر نہیں آ رہا. کیوں نہیں نظر آ رہا؟ تو آج تجارت کے اندر خسارہ ہے، گھروں کے اندر بربادیاں ہیں، طلاقیں بے تحاشا ہو رہی ہیں، اور کیا نام ہے، گھروں کا ماحول ایسا برباد ہے. اب جائزہ لو کہ ہمارے گھر کے اندر کون سا گناہ ہے، کہیں ہم نے شریعت کو چھوڑ کر کے اپنی علاقائیت تو اپنے گھر کے اندر نہیں گھسڑ کے رکھی. آج کیا ہے، معانقہ. معانقہ کیا ہے؟ عنق. عنق گردن کو کہتے ہیں، گردن سے گردن کو ملانا. آج کیا ہے، ایک ہاتھ اس نے رکھا، ایک ہاتھ اس نے رکھا، معانقہ ہو گیا. اور یہ اہل علم کے اندر بھی ہے کہ گردن سے گردن نہیں ملاتے، ہاتھ سے ہاتھ ملایا. اور پھر جن کے پیٹ بڑے تو وہ معانقہ نہیں ہوا، وہ باطنا ہوا، پیٹ سے پیٹ ٹکرایا، چلو بھائی گھر چلتی ہے. ہم نے اپنی معاشرت خود قائم کی ہوئی ہے کہ ہماری معاشرت یہ ہے. ہمارے قبیلے کے اندر ایسا ہوتا ہے، اگر ہم اس کے خلاف کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ تم نے اپنے قبیلے کی روایات توڑ دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی توڑی کہ اس جگہ سے نکلنا پڑا، مکہ المکرمہ سے نکلنا پڑا. حضرت عائشہ سے کیا فرمایا؟ عائشہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ مکے کو چھوڑوں، لیکن تیری قوم والوں نے مجھے وہاں رہنے نہیں دیا. تو علاقائیت نہیں، شریعت کیا کہتی ہے. بعض ایسے مقامات ہیں جہاں کھانا پہلے لگایا جاتا ہے اور مہمانوں کو بعد میں بلایا جاتا ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ کھانا، یہ شیخ البطن ہے، یہ پیٹ کا شیخ ہے. تو میں تین دن نہ ملے نا تو ہوش ٹھکانے آ جائے، آنکھوں کے سامنے چکر آنے لگے گا. تو فرمایا شیخ کا ادب کرتے ہو نہیں کرتے؟ بھائی شیخ آپ کے گھر پر آیا تو آپ کیا ہے، کمرے میں لیٹے لیٹے بولیں گے جی حضرت دروازہ کھولیں، دوسرا دروازہ کھولیں، تیسرا دروازہ کھولیں، میں اندر لیٹا ہوا آ جائے. یا پتہ چلا کہ شیخ یا عالم آ گیا، دروازہ بھاگ کر کے جا کر کے دروازہ کھولتا ہے، اندر لاتا ہے، بٹھاتا ہے. حضرت فرماتے تھے یہ شیخ البطن ہے. فرمایا پہلے دسترخوان بچھا، خود بیٹھو، اس کے بعد کہو اب کھانا لگا، اب کھانا لگاؤ. پھر فرمایا جب اٹھانا ہو، فرمایا پہلے برتن اٹھاؤ، برتن اٹھاؤ، دسترخوان اٹھاؤ، پھر اس کے بعد خود اٹھو. آج ہمارے ہیں یہ سب چیزیں، آج ہم لوگ اس کا خیال کرتے ہیں. بس ٹھیک ہے بھائی علاقائیت. بعض لوگوں کیا یہ ہوتا ہے، خاص طور پر یہ پشتون علاقوں کے اندر کہ چاروں طرف گدا لگا ہوا ہے. اب کیا ہے, دسترخوان نیچے بچھایا اور گدے کے اوپر بیٹھے ہوئے. کون سا ایسا نالائق مرید ہوگا جو شیخ کے سامنے خود جو ہے کرسی پر بیٹھا ہو اور شیخ نیچے بیٹھا ہو. حضرت فرمائے یہ ادب ہے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ کبھی چارپائی پر کھانا کھاتے تھے حضرت, لیکن کبھی جہاں پاؤں ہوتا ہے اس طرف حضرت نے کھانا رکھ کر کبھی نہیں کھایا. سرہانے کی طرف کھانا رکھتے اور پائتی کی طرف خود بیٹھتے اور پھر اس کے بعد کھانا کھاتے. تو اس میں سے ایسے گناہ چھوٹے چھوٹے میں وہ بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی کی عقل میں نہ آئے تو ہو سکتا ہے انسان کو میری بات سے کوئی بات یاد آ جائے, یار میرے گھر میں یہ غلطی ہے, اور وہ اس غلطی کو سدھار لے تو میری نجات کا ذریعہ تو بن جائے گا. تو کیا ہے, کھانے کا ادب کرے, اپنے اولاد کو, جوان بچی آئے ان کو پردہ کرائیں. کہتے ہیں کہ ہم کس طرح کرائیں, کیسے کرائیں, نہیں جی شریعت نے حکم دیا ہے, شریعت کے حکم کی تعمیل کریں, ان کو پردہ کراؤ, کچھ دین کی بات ان کو بتاؤ. بہت سے لوگ یہاں پر ایسے ہیں جو آتے ہیں سنتے ہیں, بس سن کر کے گئے. حضرت فرماتے تھے سنتے سنتے سنی ہو گئے. نہیں, گھر جاؤ تو کیا ہے, بیوی بچوں کو جمع کرو, ان کو کچھ دن کی بات بتا دو کہ آج میں یہ سن کر کے آیا ہوں. آہستہ آہستہ جب کان میں بھائی جب گلوکوز کی بوتل چڑھائی جاتی ہے طاقت کے لیے, تو جو لوگ جانتے ہیں تو ڈاکٹر پوری ڈرپ کو اوپر نہیں کر دیتا کہ مارا اور پانچ منٹ کے اندر جو ہے نا ڈرپ کی بوتل خالی ہو گئی. وہ کیا کرتا ہے, انسان کی کیفیت دیکھتا ہے کہ وہ کہتا ہے بھائی یہ انجیکشن بہت تیز ہے, یہ دو گھنٹے کے اندر چڑھے گا, یہ پانچ گھنٹے میں چڑھے گا. اب اتنی سی بوتل ہے, آدمی بولے یار ویسے ہی پی لے تو یہ تو دو منٹ کے بھی پچاس سیکنڈ کا بھی کام نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر کیا کہتا ہے, دو گھنٹے میں چڑھے گا. جی ڈاکٹر صاحب صحیح ہے, ہاتھ ہے دو گھنٹے کے اندر چڑھائے یا پانچ گھنٹے میں, آپ کے ہاتھ میں, تو علماء کے ہاتھ میں ہاتھ دو, وہ آپ کو سمجھائیں گے گھر کے اندر دین کس طرح انجیکٹ کرنا ہے. آہستہ آہستہ, یہ نہیں کہ پہلے دن ہی گئے ڈنڈا لے کر کے بیوی کی پٹائی شروع کی, تو نے یہ کیوں کیا, تو نے یہ کیوں کیا. نہیں, پیار محبت سے سمجھا کر کے. نہیں سمجھ آ رہی, جن کو اللہ تعالی نے علم عطا فرمایا ہے ان سے مشورہ کرے کہ بھائی میرے گھر کے اندر میں پردہ کرانا چاہتا ہوں, پردے کے لیے تیار نہیں ہے, میں کیا کروں, میں دین گھر کے اندر لانا چاہتا ہوں. آج ہم خود دین کے اوپر قائم ہیں, اولاد کی فکر نہیں ہے, اولاد کی فکر ہمارے اندر نہیں ہے کہ ہماری اولاد کا کیا ہوگا. حالانکہ یہ اولاد ایسی چیز ہے کہ انسان کے لیے انسان مر جائے گا اگر اولاد کو دین کی تربیت دے دی. تو کیا ہے, جب تک اولاد زندہ رہے گی اور دین پر عمل کرتی رہے گی, ثواب باپ کو پہنچتا رہے گا. مثلاً ایک عالم ہے, اس نے اپنی اولاد کو عالم بنایا, دین سکھلایا, پھر مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے کے لیے بٹھا دیا. اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا اگر آخری وقت تک پڑھاتا رہے گا اس کا ثواب اس کے باپ کو پہنچتا رہے گا. تو کیا ہے, تھوڑا تھوڑا دین کے اندر, کھانا کھانے بیٹھے ایک ساتھ بیٹھ گئے, کہا دیکھو بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھاتے, اپنے سامنے سے کھاتے, بسم اللہ پڑھ کر کے کھاتے, الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اور جو بسم اللہ نہیں پڑھتا کھانا میں شیطان اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے. اب جب بچے کے کان میں یہ بات ابتدا پڑھنی شروع ہوئی تو بچے کے دل میں وہ بات جا کر کے گھر کر جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے. دیکھیں جو والدین اولاد کی تربیت کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو بیٹا کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لینا, تو اب بچے کے کان میں وہ شروع سے ڈالا گیا کہ دیکھو بیٹا کسی اجنبی سے کوئی چیز نہیں لے لیا, نہیں لینی. اب باپ کی گود میں بچہ سوار ہے, کوئی چیز دے دے وہ, مجال لے کہ وہ بچہ لے لے. جب تک باپ نہ کہے کہ بیٹا میرا دوست سے لے لو کوئی بات نہیں, بچہ نہیں لے گا. کیوں؟ ہم نے اس کے ذہن میں بٹھایا کہ دیکھو بیٹا باہر کسی سے چیز مت لینا, لوگوں سے دور رہنا, تو بچے نے اس کا خیال کرنا شروع کیا. اگر ہم نے بچے کے ذہن میں یہ بٹھایا بیٹا دین پر ایسے چلنا, تو بچہ بڑا ہو کر ایسے ہی دین پر چلے گا. بھئی ہماری تو عمریں چلو گزر گئی, کم سے کم اپنی اولاد کو تو اتنی تربیت دے کر کے جائے کہ خود اگر ہمارا نامہ اعمال بند, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر زین روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے, ہم مر گئے, کم سے کم تلاوت کرنے کے لیے اولاد ایسی ہو, حافظ ہے, عالم ہے, دیندار ہے, نماز پڑھتی ہے, دعا کرتی ہے, کیا ہے انسان کو اس کا ثواب پہنچتا رہتا, اس کے درجات اللہ تعالیٰ بلند فرماتے رہتے. ان کو دین سکھائے, اللہ والوں کے پاس لے جائے, ان کو دین کی بات سمجھائے گھر کے اندر, بیٹے ایک بات بتا دی تو بھی کیا ہوگا, اس کے دل کے اندر بات گھر کر جائے گی اس کی. تو آج ہمارے گھروں کا حال کیا ہے, ہم باہر کی بات کیا کریں, اولاً اپنے گھر کو دیکھے انسان کہ میرے گھر میں کیا گناہ ہو رہا ہے, کون سا ایسا گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر مصائب اور پریشانیوں کی پریشانیاں میرے اوپر ٹوٹتی جا رہی ہیں. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, جو مجھ سے ڈرتا ہے ہم اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. گھر میں دال روٹی بنی تھی, پڑوسی آ گیا, یہ گھر کے اندر آج بریانی پکی تھی, امی نے آپ کے لیے بھیجی, کون کھلا رہا ہے؟ اللہ بھیج رہا ہے. ہم اپنے گھروں میں سے کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, گھر کے اندر کچھ کم پکا, انہوں نے آلہ بھیج دیا, اللہ تعالیٰ آلہ کھلا رہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ہمیں رزق, ہم تمہیں رزق دیں گے ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم کیا ہے, اپنی زندگی, اپنے گھر, اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیں, ہم کسی گناہ کے اندر تو مبتلا نہیں ہے. اچھا, شیطان کی ایک چیز اور ہے کہ شیطان جب گناہ حد سے زیادہ عام ہو جائے تو شیطان بعض گناہوں کو گناہوں کی فہرست میں شامل نہیں کرتا, کہ یہ کیسی چیز ہے, یہ تو ہم نے کبھی نہیں سنی, یہ کیسا گناہ ہے. جب شادیوں کے اندر اختلاط ہو رہا ہے, مرد عورت ساتھ بیٹھ رہے ہیں اور نام کیا دیا جاتا ہے, مولانا اس سے محبت بڑھتی ہے, خاندان کے درمیان محبت بڑھتی ہے. محبت تو بڑھتی ہے, میں بھی مانتا ہوں, حلال نہیں حرام محبت بڑھتی ہے, یہیں سے عشق کے اندر مبتلا ہوتے ہیں, پھر یہی حیدرآباد کے پاگل خانے میں پائے جاتے ہیں. جو دو تین ہفتے پہلے میں نے ایک لطیفہ بھی سنایا تھا پاگل خانے کا, ایک وزیر گیا پاگل خانے میں, تو وہ اس نے ایک پاگل کو دیکھا, تو پاگل نے اس سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, اس نے کہا میں وزیر ہوں, اس ملک کا وزیر ہوں میں. پاگل نے کہا جب میں بھی باہر تھا نا میں بھی یہی کہا کرتا تھا, تو کس چیز کا وزیر ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے نا, اللہ نے ذرا سا نٹ ڈھیلا کر دیا, آج انسان کیا سمجھتا ہے, یار میرے دماغ نے. مفتی صاحب رات کو بیان کر رہے تھے تو فرمایا کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ وہ روز جب سلام کرتا تو کہتا کہ میں کمپیوٹر انجینئر ہوں. کہا میں نے ایک دن سنا وہ بلوچ آدمی ہے بھائی, एक दिन सुना, दो दिन सुना, तीन दिन सुना, मुफ्ती साहब ने चौथे दिन कहा, भाई रोजाना बताने की क्या जरूरत है कि तुम कंप्यूटर इंजीनियर हो? अगर कंप्यूटर इंजीनियर हो तो मेरे लिए कंप्यूटर बना दो। उसने कंप्यूटर इंजीनियर का काम ये नहीं होता कंप्यूटर बनाना, हाँ ये कंप्यूटर में कोई पुर्जा खराब हो गया तो दूसरा लगाकर उसको सही कर देता है। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया, सीधी तरह बोलो ना, तुम मैकेनिक हो। भाई इंजीनियर तो वो है जो चीज को पैदा कर रहा है, बना रहा है। आज डिप्लोमा करने के बाद अकड़ कर चल रहे होते हैं, ये नहीं पता दर हकीकत में मैकेनिक है इंजीनियर कि कंप्यूटर का मैकेनिक हो, गाड़ी का मैकेनिक है। तो इंसान गुनाह को जब गुनाह ना समझे तो उस गुनाह से जान छुड़ाना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। आज सूद, बदनजरी, गाने, दूसरों की मुशाबहत इख्तियार करना, आज ये चीजें इतनी आम हो गई, कहते हैं अगर हमने अपने घरों की औरतों को पर्दे के अंदर कर दिया तो लोग हमें क्या कहेंगे? ये किस जमाने के अंदर जी रहे हैं? ये किस जमाने के लोग हैं ये जिन्होंने इतना जुल्म ढाया हुआ है कि अपनी औरतों को बुर्का पहनाते हैं? बुर्का अल्लाह ताला ने गाय और भैंस के लिए नाजिल नहीं किया। औरत मर्द के कफन के कितने हिस्से? तीन। औरत के कितने? पांच। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको मरने के बाद अल्लाह को इतनी हया है उस औरत से कि उसको तीन कपड़ों में नहीं, पांच कपड़ों में अपने पास बुलाया। आज मुसलमान को इसकी हया नहीं है, आज मुसलमान को इसकी हया नहीं है। अल्लाह के बंदे खुद सोच के ये फितरी चीज है। आज जो कहते हैं ना हमारी बच्ची इश्क के अंदर मुब्तला हो गए, हमारे बच्चे इश्क में मुब्तला हो गए, मौका हमने उनको दिया है। क्यों? अव्वलन पर्दा नहीं कराया, और फिर एक चीज का हम इंकार नहीं कर सकते, देखे औरत और मर्द दोनों के अंदर कशिश अल्लाह ने रखी है, दोनों में कशिश है, उसके अंदर भी कशिश है, उसके अंदर भी कशिश है। जब उसको गुनाह नहीं समझा गया, साथ मिलाया गया, तो कभी लड़की घर छोड़ करके भाग गई, अब दुआ कराते फिर रहे, कहते दुआ कर दे कि हमारी लड़की खैर आफियत से वापस आ जाए, अगर आ भी गई अब बताओ किस तरह रखोगे। हमारे हजरत वाले अर्दोई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, 100 का नोट होता है सामने जेब में नहीं रखते, साइड में रखते हैं, चोर निकाल कर कहीं ना ले जाए। यही बात है ना, 5,000 का नोट लिया, सामने जेब के अंदर मलमल का कुर्ता पहनकर लोगों को दिखाता हुआ जाएगा, उसको पता है अभी दो आदमी आएंगे कलपट्टी में पिस्तल रखेंगे छीन लेंगे, तो क्या करते हैं, बाजे नाफे के अंदर डाल लेते हैं, बाज लोगों की शलवार में जेब होती है उसके अंदर डाल लेते हैं, बाज उसकी। हजरत फरमाते थे 5,000 के नोट की तो कदर है, अपनी बेटी की कदर नहीं है। कहा भाई बेटी हमारी FSC कर चुकी है, फलाना कर चुकी है, धमाका कर चुकी है, हम उसको पर्दा कैसे कराएंगे? तो जब तुम 5,000 की हिफाजत कर सकते हो, हजरत फरमाते थे गोश्त लेकर के आते हो कपड़े के अंदर थैली में लेकर के आते हो, चील ना लेकर के उड़ जाए। हजरत फरमाते थे कि अगर वो 5,000 जो आपसे छीने गए आपने थाने में दरखास्त जमा कराई, तो मैं वो थाने से वापस मिल गए, फरमाया उस 5,000 के अंदर कोई फर्क आया? आप ले गए दुकानदार के पास, वो क्या क्या कहेगा, ये वो 5,000 जो चोरी हुए थे वो वाले, अब इसकी कीमत 4,000 है। लेकिन फरमाया कि अगर बेटी भाग गई वापस आ गई, अगर से कुछ भी ना किया, फरमाया मां बाप का सर शर्म से झुक जाता है, शर्म से झुक जाता है। फरमाया दूध की हिफाजत करते हैं, पैसे की हिफाजत करते हैं, فرمایا لیکن اپنے گھر کی حفاظت نہیں کرتے، فخر کرتے ہیں ہماری بیٹی فلاں کمپنی کے اندر اس عہدے کے اوپر ہے. تو جب حد فاصل ہٹا دیا جائے، دیکھیں اللہ تعالی نے تقاضائے محبت مرد میں بھی رکھا ہے اور تقاضائے محبت عورت کے اندر بھی رکھا ہے. گو مرد اس کا اظہار جلدی کرتا ہے، عورت اس کا اظہار دیر سے کرتی، لیکن جب دونوں محبتیں ملیں گی تو کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ زنا ہوگا، اس کا نتیجہ زنا ہے. یا تو نکاح کر لیں، حلال طریقے سے اس کو حاصل کر لیں. اگر حلال طریقے سے حاصل نہیں کرے گا تو کیا ہے؟ اب زنا کے اندر مبتلا ہوگا. کشش ہے، جیسے چمبک کے اندر، اس کو کیا کہتے ہیں، مقناطیس، دونوں طرف مقناطیس ہے، دونوں کھینچ رہے ہیں. تو آپ بیچ میں سے اگر کوئی چیز نہ رکھیں گے تو مقناطیس تو چپکے گا ہی چپکے گا. پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں، مولانا کیا زمانہ آ گیا ہے کہ قصور میں جو ابھی واقعہ ہوا وہ بچی کا، یہ مولانا کیا زمانہ آ گیا ہے، دیکھیں لوگ اتنے لوگ درندے ہو چکے ہیں. درندے وہ نہیں ہوئے، درندے آپ نے بنائے. جب ایک مرد قوت اور طاقت والا، وہ جب ایک ننگی فلم دیکھے گا تو اس کے احساسات، اس کے اندر کی حرکات اس کو کس چیز پر مجبور کریں گی؟ کہتے نہیں دیکھے، اپنے احساسات کو قابو میں رکھے. کہاں سے قابو میں رہے گا بھئی، اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عقل کا تقاضا کیا ہے؟ وہ انسان کیا کرے گا؟ وہ انسان یہ نہیں دیکھے گا یہ بچی چھوٹی تھی، وہ یہ نہیں دیکھے گا یہ عورت نکاح والی تھی، وہ انسان یہ نہیں دیکھے گا یہ امیر تھی یا غریب تھی. اس کو یہ کہ مجھے اپنی شہوت پوری کرنی ہے، خواہ میں کسی طرح سے بھی کروں. لیکن اس کا ذریعہ بنا کون؟ اس کا ذریعہ بنے وہ لوگ جنہوں نے کہا پردے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ دیکھو. یہ مولویوں کی بات ہے کہ شادی کے اندر جو ہے مرد الگ ہو اور عورت الگ ہو. یہ ایسے واقعات اسی وجہ سے رونما ہوتے ہیں کہ جب ان کے اندر ایسی چیزیں ان کو دکھائی جاتی ہیں. بار آج تو ایک صابن بیچنا ہو، اس کے لیے بھی ایک عورت کی ضرورت ہے. عورت بنی ہوگی، صابن ہاتھ کے اندر اٹھایا ہوگا، اس صابن سے نہ ہی آپ کو جراثیم نہیں لگیں گے، صابن سے تو بچ گیا، اس عورت کے جراثیم سے کہاں بچے گا جو تیرا ایمان کھا رہی ہے، جو ایمان کھا رہی ہے اس سے کیا ہوگا. تو آج عورت کو نشو نما کا ذریعہ بنا لیے، نمائش کی چیز بنا لیا کہ ہماری بیٹی کی اتنی تعریف ہوئی. تعریف تو ہوئی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی بچی کو محفوظ فرمائے. میں یہ نہیں کہتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو اللہ نے جو قانون فطرت ہے، آپ فطرت کو لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت کے اندر کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا، اللہ کے قانون میں کوئی انسان تبدیلی نہیں کر سکتا. اگر اللہ نے پردے کا حکم دیا ہے تو کسی وجہ سے دیا ہے، تاکہ تم عفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارو، تمہاری بیٹیاں عزت کی زندگی گزاریں، ان کی عزتیں محفوظ رہیں. اس کے لیے لازم ہے کہ تمہیں شریعت کے مطابق گھر میں پردہ کرانا ہوگا، ورنہ یہ کہو کہ یہ تو پرانے لوگوں کے خیالات تھے، یہ بوسیدہ لوگوں کے خیالات تھے. یہ بوسیدہ لوگوں کے نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے بارے میں کیا آ رہا ہے، صحابہ اکرام کو کیا حکم دیا جا رہا ہے، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اے صحابہ یہ جو تمہاری مائیں، اگر تمہیں ان سے بھی کچھ پوچھنا ہو. میرا آپ سے ایک سوال ہے، اس مسجد میں اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کیا حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر درجہ ہے ان کا؟ حضرت عمر سے بڑھ کر ہے؟ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت معاویہ سے بڑھ کر ہے، ایک ادنا صحابی ہو اس سے بھی بڑھ کر ہے. اور جو عورتیں بیان سن رہی ہیں، کیا ان کا درجہ حضرت عائشہ جتنا ہے؟ حضرت ام کلثوم، حضرت ختیجہ جتنی پاک وہ تھی، جتنے پاک قلوب اللہ نے صحابہ کو عطا فرمائے تھے، جتنے پاک قلوب اللہ تعالی نے ازواج مطہرات کو عطا فرمائے تھے، اس کے باوجود اللہ حکم دے رہا ہے فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَاب. اے صحابہ، اور کیا حکم دیا گیا؟ فرمایا کہ امہات المومنین تمہاری مائیں، نبی کے انتقال کے بعد بھی کوئی ان سے نکاح نہیں کرے گا، یہ تمہاری مائیں. لیکن فرمایا ماں یہ تمہارے دین کے لحاظ سے، لیکن اصل کے حساب سے وہی ہے، اگر تم ان سے سوال کرو گے تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو گے. آج انسان نے چاند پر پہنچ گیا، مریخ پر پہنچ گیا، سمجھا ہم نے بہت کمال کر لیا. کمال نہیں کیا، تم نے اللہ عادت اللہ کے ساتھ ٹکرانے کی کوشش کی ہے. جب عادت اللہ سے ٹکراؤ گے کبھی چین و سکون نہیں ملے گا. بھئی ایک انسان یہاں سے نکلتا ہے روڈ کے اوپر، وہاں سے موٹر سائیکل آئی، اس کو ٹکر مار دی، گر گیا نیچے. اب آ کر رہا ہے، بھائی کیوں چلا رہا ہے؟ تو دیکھ کر کے جاتا نا کہ موٹر سائیکل آ رہی ہے، بچہ اس سے. جب دیکھ رہا ہے کہ عورت آ رہی ہے، اپنی نظر نیچے کر لے. جب وہ آ گئے سامنے، نابینا بن گئے. جب وہ ہٹ گئے سامنے سے، بینا بن گئے. تو جب عادت اللہ سے، اسی لیے انسان کی معاشرت، اب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی وہ عادت اللہ کے مطابق تھی، کہ دیکھو یہ ہے اللہ تعالیٰ یہ معاملہ فرماتے، یہ کرو گے یہ ہوگا، یہ کرو گے یہ ہوگا. سود کھاؤ گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، حرام کھاؤ گے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی، تم الٹے لٹک کر بھی دعا کرو گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہارے گھروں کے اندر پردہ نہیں ہوگا تمہارے گھر کے اندر سکون نہیں ہوگا، تمہارے مرد پاجامہ یا شلوار ٹخنے سے نیچے جھکائیں گے زندگی میں سکون نہیں آئے گا. کہتے مولانا سارا دین داڑھی کے اندر رکھا ہوا ہے، بعضے لوگ ایسا سوال کرتے ہیں مولانا سارا دین داڑھی کے اندر رکھا ہوا ہے. میں سارا دین نہیں رکھا، لیکن داڑھی دین میں تو ہے. کہتے سارا دین پردے میں رکھا ہوا ہے، بھائی سارا دین پردے میں نہیں رکھا، لیکن پردہ دین میں تو ہے. تو یہ چیزیں، جب ہم عادت اللہ سے ٹکرا رہے ہیں تو اللہ سے ٹکرانے والا کبھی چین و سکون نہیں پا سکتا. آپ متفق ہیں اس بات سے؟ جو اللہ سے ٹکرائے گا، دنیا کا ارب پتی کھرب پتی نہیں، دنیا کا سب سے امیر ترین انسان بھی ہوگا، اگر اللہ کے قانون سے ٹکرائے گا تو کبھی اس کو چین و سکون حاصل نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو دین فطرت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس دین فطرت کے اوپر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. گو اس کے اندر مشکلات کبھی آئیں گی، لیکن اگر اسی دین فطرت کے اوپر قائم رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں بھی سرخرو کرے گا، قبر میں بھی سرخرو کرے گا، حشر میں بھی سرخرو کرے گا، جنت کے اندر دخول اولی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. عمل کریں گے بھائی، اور یہ چیزیں حاصل کہاں سے ہوں گی؟ یہ چیزیں اللہ والوں کی صحبت سے حاصل ہوں گی، نہ کتابوں سے، نہ وعظوں سے، نہ زر سے پیدا. دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنا دے، خالی سننے سنانے والا نہیں، اللہ عمل کرنے والا بنا دے، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر، میرے بھی دل میں، آپ کے دل میں، جو خواتین آئی ہیں ان کے دلوں میں، ہماری اولادوں کے دلوں میں، اللہ تعالیٰ اس بات کو اتار دے، دلوں کے اندر بٹھا دے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ کے خلاف نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ والدین کی صحت و شفا کے لیے دعا فرما دیں، اللہ تمام لوگوں کے والدین کو صحت و شفا عطا فرمائے، میری موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی موٹر سائیکل واپس ان کے گھر آ جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم الهمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا، يا الله يا جتنا حاضرين وحاضرات غائبين وغائبات دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمان ہو، یا اللہ جہاں تک یہ آواز پہنچ رہی ہے اللہ ہم سب کو دین کامل دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دین فطرت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری عقل کو آپ نے پیدا فرمایا، یہ عقل محدود ہے، ہم محدود ہیں، اے اللہ ان محدودات سے ہم کو نکال کر کے اپنے غیر محدود دین کے اندر ہم کو شامل فرما لے، اے اللہ اپنے پیاروں میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ اپنی محبت عطا فرما، اپنے اولیاء کی محبت عطا فرما، اس دین کی محبت عطا فرما جس دین کے اوپر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون مبارک بہایا، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس ملک کی حفاظت فرما، اے اللہ اس ملک میں امن قائم فرما، اے اللہ اس ملک کے اندر یا اللہ جو ہمارے حکمراں ہیں اے اللہ ان کو نیک صالح بنا، یا اللہ اگر وہ نیک صالح ان کی ہدایت ان کے لیے نیک صالح کا فیصلہ نہیں ہے تو اللہ ان کو تباہ و برباد فرما اور نیک صالح حکمران عطا فرما، اے رب کریم یہاں کی ہر چیز میں برکت عطا فرما، جو لوگ رزق کی تنگی میں پریشان ہیں اللہ ان کو رزق وافر عطا فرما، ان کو بابرکت رزق عطا فرما، اے اللہ جو مسلمان اپنی بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں اللہ ان کو غیب سے اچھے رشتے عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
الله أكبر الله أكبر.